أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، یہ ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی معارف کا ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں صرف اور صرف آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہمارے یہاں پر جو ماہرین اسلامیات ہیں وہ جوابات دیتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس کا اتنا استقبال کرتے ہیں اور اس میں اتنے اچھے اچھے سوالات بھیجتے ہیں. البتہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، کبھی کبھی سوال کا جواب وقت پہ نہیں پہنچ پاتا. بہت سے ناظرین یہ ہم سے جو ہے شکوا بھی کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ ہمارے یعنی کافی دن ہو گئے ہمیں سوال بھیجے ہوئے، لیکن ابھی تک ہمارے سوال کا جواب نشر نہیں ہوا ہے. ہم قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے وقت میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے، جتنے سوالات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم جوابات نہیں دے پاتے. لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ ہمارے اس تقصیر کو معاف فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے باقاعدہ، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ آپ حسب معمول ہمارے پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہے تو ہمارا نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمیں آپ اپنا سوال بھیجیے، اور انشاءاللہ جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں یہاں پر قرآن کا سلسلہ، جو قرآن کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. ان میں سب سے پہلا سوال ہے جو فیس بک کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ محمد دانش انصاری نے ہمیں بھیجا ہے. پہلا سوال ہے، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی خطا یا غلطی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی قرآن ہر طرح کی غلطی سے اور ہر طرح کی خطا سے محفوظ ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، اس کلام کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، تو جب خدا کی کتاب کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، تو اب وہی خدا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کتاب میں باطل کا دخل نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان چونکہ اسے کلام الہی مانتا ہے، انسان کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، لہذا خدا نے قرآن مجید میں خود یہ کہا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہے. اور اگر یہ کلام کسی غیر کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے. لہذا چونکہ انسان کا عقیدہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا اسے پروردگار کے قول کے اوپر بھی اعتبار کرنا ہوگا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں پائی جاتی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہاں پر، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے مختصر سے وقت میں بہت اچھا جواب دیا کہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں، بلکہ اندازہ نہیں، ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہوگا، ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی غلطی اور کسی طرح کی خطا کی گنجائش نہیں ہے. ناظرین، قرآن کے حوالے سے دوسرا سوال ہم لیتے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے نعیم حیدر صاحب نے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا انبیاء میں سے کسی کا نام اسرائیل بھی ہے، اور انہوں نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی، یعنی کون سے ایسے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور کون سی وہ چیز ہے جنہوں نے اپنے اوپر جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ہاں, یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کس نبی کو کہتے تھے, اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں لفظ بنی اسرائیل کئی جگہ پر آیا ہے, اتنی جگہ پر آیا ہے کہ مسلمان کو لفظ بنی اسرائیل ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے سنتے سنتے. لہذا اسرائیل کس نبی کو کہتے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے, اور انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے. لہذا اس کا سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہوا ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. یعنی بنی اسرائیل کے لیے تمام کے تمام کھانے حلال ہیں, لیکن وہ کھانے حلال نہیں ہیں کہ جو اسرائیل نے یعنی جناب یعقوب نے اپنے اوپر کچھ مصلحتوں کی وجہ سے حرام کر لیے تھے. لہٰذا خداوند عالم نے ان کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. یہ جناب اسرائیل جناب یعقوب کو کہتے ہیں اور بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہتے ہیں.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا یہ بھی. دیکھیے, قرآنی معلومات جتنی ہو سکے انسان کو حاصل کرنی چاہیے, اس لیے کہ قرآن ہی وہ ہے جو ہمارے یہاں سرچشمہ علم نہیں بلکہ سرچشمہ علوم ہے. ہمیں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ جو اہل بیت اطہار اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات ہیں ان کا سرچشمہ بھی قرآن کریم ہے. تو ناظرین, یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کے سوالات کا, جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلا سوال ہم لیں گے, یہ اسکائپ کے ذریعے ہم تک بھیجا گیا ہے. علی محمد شجاعی صاحب نے سوال بھیجا ہے, بہت اہم سوال ہے, خداوند عالم کے بارے میں. آپ انشاءاللہ سوال خود انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم شجاعی صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میں علی محمد شجاعی ہندوستان کشمیر سے بول رہا ہوں, اور یہ میرا سوال ہے کہ صفات جمال اور جلال سے کیا مراد ہے؟
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ صفات جمال اور جلال سے کیا مراد ہے. تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ خداوند عالم کی صفات کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک صفات ذات اور دوسرا صفات فعل. صفات ذات کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, صفات ذات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک صفات جمال اور دوسرا صفات جلال. صفات جمال سے مراد وہ صفات ہیں جو پروردگار کے لیے ثابت ہیں, یعنی ایسی صفات جو پروردگار کے اندر پائی جاتی ہیں, جیسے علم ہے, قدرت ہے, ازلیت ہے, ابدیت ہے. ان کو ہم صفات ثبوتیہ سے بھی موسوم کرتے ہیں. دوسری قسم صفات جلال کی ہے, یعنی ایسی صفات جو ذات خدا میں نہیں پائی جاتی, جیسے جال ہے, عجز ہے, ترکیب ہے. ان کو ہم صفات سلبیہ سے بھی موسوم کرتے ہیں. پس یہ دو قسمیں ہوگی, صفات جمال اور صفات جلال. دوسری قسم جو کہ میں نے عرض کیا اس کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں, وہ ہیں صفات فعل. صفات فعل سے مراد وہ صفات ہیں جو خداوند متعال کے افعال سے متعلق ہوتی ہیں, جیسے خداوند متعال فرض کیجئے خالق ہے, رازق ہے. اس طرح کی صفات کو صفات فعل کہا جاتا ہے.
جی ناظرین, آپ نے خداوند عالم کی صفات کے بارے میں جانا, اور اب ہم یہاں پر ایک سوال اور عقائد کے حوالے سے لے رہے ہیں. یہ سوال ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے. سوال پوچھا ہے زوار حسین صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, اور ان کا سوال ہے کہ مہدویت کی تھیوری یعنی جو ڈاکٹرین مہدویت ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، مہدویت کی جو ڈاکٹرین ہے یا تھیوری جس کو کہتے ہیں، وہ اسلام میں وہ مسلمہ عقیدے کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ کسی بھی دین کے مسلمہ عقیدے کو اس دین کی تھیوری، آئیڈیالوجی یا ڈاکٹرین کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر بھی ایک مسلمہ عقیدہ موجود ہے جو مہدویت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخر الزمان میں، یعنی جب ہر طرف ظلم اور بربریت کا سما ہوگا، انسانیت کا زوال جو ہے وہ پورے طریقے سے نظر آ رہا ہوگا دنیا میں، اور ہر طرف قتل و غارت کا سما ہوگا، اس وقت ایک منجی عالم بشریت کا ظہور ہوگا اور وہ انسانیت کو نجات عطا کرے گا، نجات دلا دے گا، اور اس دھرتی کے تمام انسانوں کو، پوری کائنات کے تمام انسانوں کو کمال تک پہنچانے کا سامان فراہم کرے گا۔ تو اس کو اسلام میں مہدویت کی تھیوری، آئیڈیالوجی یا ڈاکٹرین کہتے ہیں۔ تو تمام مذاہب میں اس کا عقیدہ موجود ہے، بلکہ ادیان الہی اور غیر الہی جو ادیان ہیں ان میں بھی یہ عقیدہ مسلمہ طور پہ مانا جاتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو تمام بنی نوع انسان کو نجات عطا کرے گا۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد ناظرین یہ ہمارے عقائد کے سوالات تھے۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے پروگرام کے نئے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے انشاءاللہ اب جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ احکام کا حصہ ہے، بہت ہی اہم حصہ ہے آپ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے سوالات بھی بہت آتے ہیں احکام کے حوالے سے۔ ان میں سے اگرچہ ہم سب سوالات تو نہیں لے پاتے، لیکن مختصر سے کچھ اہم سوالات جو سب کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں وہ یہاں پر پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مختصر سا اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا احکام کا سوال یہ ہے، تنویر صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے آڈیو کی صورت میں، اور یہ واٹس اپ کے ذریعے بھیجا ہے، تو ہم انہی کی زبان میں اس سوال کو سنیں گے۔ اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میں بیسیکلی پاکستان کا ہوں، پاکستان سکھر کا، سندھ کا ہوں، سندھی، اور ابھی میں دبئی میں کام کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے یہ جاننا ہے، میں اہل تشیع سے جو ہے نا اہل تشیع ہوں، نماز پڑھنے میں جو ہے تھوڑا اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے کوئی موسک وغیرہ میرے برابر میں اہل تشیع کا نہیں ہے، اہل سنت والوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کے جو ہے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور کیونکہ اگر میں اکیلے میں بھی پڑھتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے کیوں پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو اس سلسلے میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں کیا کروں، آپ پلیز مجھے اس کا مسئلے کا حل نکال کے دے دیں۔ ایون فرائیڈے کے دن بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں، آپ پلیز، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ کیا ہم بھی ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز یا نہیں پڑھ سکتے؟
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، حالت اختیار میں انسان غیر عادل کی اقتداء نہیں کر سکتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم برادران اہل سنت کے پیچھے وحدت اسلامی کو برقرار کرنے کے لیے ان کو امام جماعت مان رہے ہیں، ان کی جماعت میں ہم شرکت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ان کی جماعت میں شرکت کرے، البتہ ہاتھ کو نہ باندھے، چونکہ ہاتھ کا باندھنا حالت اختیار میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر وحدت اسلامی اس بات کا اقتضا کرے کہ ہاتھ باندھ کر ہی وحدت پیدا ہوگی تو اس صورت میں آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مورد ہے تقیہ کا، تقیہ کے طور پر اگر آپ نماز جماعت ان کے ہمراہ پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اہل سنت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ان کی اقتداء کرے، حتیٰ ان کا وضو بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وحدت اسلامی کے مد نظر اور وحدت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، تو اس میں ہم کو چاہیے حتی الامکان ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، اور سوروں کو بھی اگر میسر ہو ہمارے لیے تو آہستہ آہستہ زبان سے پڑھیں۔ اگر آہستہ آہستہ زبان سے سوروں کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دل کے اندر سوروں کو پڑھا جائے۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی، اور اس کے بعد ہم احکام کا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کوثر جعفری صاحب نے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ان چھلکے دار مچھلیوں کا کھانا جائز ہے جن کو کسی حوض یا تالاب میں پالا جاتا ہے، اور ان کو ایسی غذا دی جاتی ہے کہ جس میں سور کی ہڈیوں کو پیس کر ملایا جاتا ہے، یعنی جو ان مچھلیوں کی غذا ہے اس میں نجس چیز ملائی جاتی ہے، مثلا سور کی ہڈیوں کو پیس کر ملایا جاتا ہے، تو کیا ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، آج کل بہرحال مچھلیاں جو تالاب میں پالی جاتی ہیں یا مرغ بھی جو پالے جاتے ہیں، وہ جلدی یعنی جو ہے رشد کے لیے وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو مچھلی کی نجیس ہیں، مثال کے طور پر سور کی جو ہے وہ ہڈی پیس کر، یا خون جو ہے وہ ملاتے ہیں ان کی غذا میں تاکہ وہ جلدی سے رشد کریں۔ تو اگرچہ یہ چیزیں خود حرام یہ نجیس ہیں، لیکن اگر یہ کھا رہے ہیں، مرغ کھائیں یا مچھلیاں کھائیں، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ جلدی سے رشد کر جاتی ہیں، تب بھی ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے، یہ مچھلی حرام نہیں ہے، اگرچہ وہ ہڈی کا سور کی ہڈی استعمال کر رہے ہوں یا کھانے میں، یا جو ہے وہ خون جو ہے منجمد خون اس کا پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ جلدی سے وہ بڑھ جائیں، تب بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، شرعی مشکل نہیں ہے، جائز ہے۔
ناظرین اکرام، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے تو کیسے خداوند عالم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ اسلامی احکام کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین ایک احکام کا سوال اور لیتے ہیں، یہ سوال پوچھا ہے تحسین عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے، اور سوال انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں آیت اللہ شیستانی صاحب کا مقلد ہوں۔ ان کی زندگی میں کیا میں دوسرے مجتہدین کی مسائل پر عمل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ شکریہ۔
جی دیکھیے، ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں صرف انہی کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثلا، اور ہم فتوے پہ عمل کریں آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا ہم تقلید کر رہے ہیں امام خامنہ ای حفظ اللہ تعالیٰ کی اور آپ فتوے پہ عمل کر رہے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں صرف اور صرف اسی کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ان کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، وہ جگہ وہ ہے کہ جب ہمارے مجتہد نے کہا ہے احتیاط واجب، ایسی صورت میں یا ہم اسی احتیاط واجب پہ عمل کریں گے، یا ان کے بعد جو علم میں ہیں ان کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اگر انہوں نے بھی فتویٰ نہیں دیا ہے تو جو علم میں ان کے بعد ہیں ان کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ ہر انسان جس کی تقلید کرتا ہے صرف اور صرف اسی کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، دوسرے مراجع کے فتوے کے مطابق عمل نہیں کر سکتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا یہاں پر، اور ایک سوال اور ہم لیں گے یہاں پر احکام کے سلسلے کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے شکارپور انڈیا سے احسن شکارپوری صاحب نے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسکائپ کے ذریعے ان کا سوال ہے، انہی کی تصویر کے ساتھ سوال کو دیکھیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
कि सुबह को जब बच्चे निकलते हैं घर से या कोई भी बड़े भी निकलते हैं तो एक तो सदका निकाला जाता है उनकी जान माल का, और एक सलामती है इमाम ज़माना जल्लाहु फ़रजहू के लिए, उनकी सलामती के लिए पैसे निकाले जाते हैं। तो सलामती इमाम ज़माना के पैसे हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, पराए करम ये बताएं।
देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि हर वो जगह जहाँ इंसान वाजिब सदका खर्च कर सकता है वहाँ मुस्तहब सदका भी खर्च कर सकता है। ये सदका इमाम ज़माना की सलामती के लिए, अजलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ़ आपकी सलामती के लिए निकाला गया हो, या हमने बच्चों की सलामती के लिए इस सदक़े को निकाला हो, फ़िक़ी नुक्ते नज़र से हुक्म क़ुरानी की रोशनी में वाजिब सदक़े को ख़र्च करने की 8 जगहों की तरफ मुतवज्जे किया गया है। पहली जगह जहां हम सदक़े को ख़र्च कर सकते हैं, हम किसी फ़कीर को दे दें। दूसरी जगह हम किसी मिस्कीन को दे दें। तीसरी जगह वो शख्स जो इमाम या नायब इमाम की तरफ से सदक़ात की जम आवरी के लिए मुअय्यन हुआ है। चौथी जगह तालीफ़ क़ल्ब में हम इस पैसे को ख़र्च करें। एक गैर मुसलमान है, उसके दिल को इस्लाम की तरफ मायल करने के लिए उसे हम सदक़े का पैसा दे सकते हैं। इसी तरीक़े से कोई शख्स अगर ग़ुलाम है, उसको आज़ाद कराने के लिए हम सदक़े का पैसा ख़र्च कर सकते हैं। किसी गरीब के कर्ज़ को अदा करने के लिए, या कोई शख्स बीमार है, पैसे नहीं है, उसकी बीमारी के मुआलजे के लिए हम सदक़े के पैसे को ख़र्च कर सकते हैं। इसी तरीक़े से वो काम जो फ़ी सबीलिल्लाह होते हैं, मस्जिदों की तामीर है, पुल का बनाना है, यहाँ भी हम सदक़े के पैसे को ख़र्च कर सकते हैं। इसी तरीक़े से वो मुसाफिर जो किसी जगह जाकर दरमांदा हो जाता है, फ़कीर हो जाता है, उसके पास लौटने का पैसा नहीं है, चाहे वो अपने शहर में एक सेठ आदमी है, अमीर आदमी है, लेकिन यहाँ आके वो फ़कीर हो गया है, लिहाजा इबन सबील को, मुसाफिर को हम सदक़े का पैसा दे सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है।
जी नाज़रीन, ये भी बहुत अहम सवाल था। आपने देखा यहाँ पर कि किन किन मकामात पर हम सदक़े के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई ये सोचने की बात है, अगर इंसान इस मंजिल पर हो के इस तरह की चीज़ों की रियायत करे तो फिर ये कहा जा सकता है कि इसकी वाकई पूरी ज़िंदगी ऐसी है कि जो खुदावंद आलम की मर्ज़ी के मुताबिक गुजर रही है। इसलिए कि एक एक कदम ये जब उठाता है तो ये सोचकर उठाता है कि जायज़ है या जायज़ नहीं है। नाज़रीन, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, ये अहकाम का सिलसिला था। यहाँ पर अपने हम इस हिस्से को रोकते हैं और एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर होकर प्रोग्राम के अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम वो सवालात लेंगे जिनका ताल्लुक होता है हमारे माशरे से, यानी हमारी माशरती ज़िंदगी, हमारी इज्तमाही ज़िंदगी, उसके लिए ये सवालात बहुत ही अहम हैं, ये अख़लाक और तरबियत का हिस्सा है। इसमें सबसे पहला एक सवाल पूछा गया है स्काइप के ज़रिए, ये एक खातून है अंजुम जहरा, उन्होंने सवाल पूछा है और इसका जवाब दे रही हैं मोहतरमा साबरा जाफरी। तो आप हमारे साथ रहें, हम उनका सवाल भी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और फिर अपनी मेहमान का जवाब देखते हैं।
सलाम अलैकुम, मैं दिल्ली हिंदुस्तान से अंजुम जहरा बोल रही हूँ। आपके प्रोग्राम में मेरा सवाल है कि शरारती बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका कोई मेहरबानी करके राय हल बताइए।
बहुत बेहतर, ये वो सवाल है जो तकरीबन वालद मामूलन पूछा ही करते हैं, या वालदेन इस मसले को लेकर नाला ही रहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं, हम कैसे उनको कंट्रोल करें। तो पहले मरहले में अर्ज़ करूं कि देखें, शरारत जो है बच्चों के बचपन का तकाजा है, अगर वो शरारत ना करेंगे तो उन्हें बच्चा कौन कहेगा, और अगर शरारत नहीं करते तो गोया वो मरीज़ हैं। एक नॉर्मल बच्चा जो शरारत करता है, इमाम मूसा काज़िम से रिवायत है कि अगर बच्चे शरारत करते हैं तो बड़े होकर हलीम और बुर्दबार होते हैं। मसला ये नहीं कि हम बच्चों को, यानी कैसे उनकी शरारतों को ख़त्म करें, उनकी शरारतों को ख़त्म या सल्ब नहीं نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مسئلہ یہ کہ کیسے ہم ان کی شرارتوں کو کنٹرول کریں. یعنی اگر بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں، ماں باپ نالاں ہیں ان سے، ہم یہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، بچپن میں بچوں کے اندر فوق العادہ انرجی ہوتی ہے، بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے، ان کے اندر کھیل کود کا ایک یعنی بہت ہی زیادہ جذبہ ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے ہم بچوں کے لیے اگر گھر میں، پہلے تو ہم بچوں کو باہر بھیجیں تھوڑی دیر، وہ ایسی کھیلوں میں شرکت کریں جیسے فٹ بال ہے، جس سے تھوڑی سی ان کی انرجی جو ہے وہ خالی ہو، اور گھر میں جب آئیں تو تھوڑا سا سکون کے ساتھ بیٹھیں. اور گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے انہیں روک نہیں سکتے کہ آپ گھر میں کھیلیں، مخصوصاً آج کل کے ماحول میں جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور کئی جگہ ایسا ہے کہ بچوں کو صحن تک نہیں ملتا کھیلنے کے لیے، تو ہم بچوں سے پوری طرح سے اس چیز کو ختم نہیں کر، لیکن گھر میں ہم یہ ایسا بچوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی کھیلوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو فکری اور ذہنی ہوں، جس میں زیادہ دوڑنے بھاگنے کا کام نہ ہو، یا جس میں بچے زیادہ دوڑے بھاگے نہیں. دوسری چیز، ہم گھر میں ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کے لیے کچھ ٹائم معین کرے کہ بیٹا آپ مطالعہ کر کے ہمیں یہ سٹوری سنا دیجئے، یا بچوں کے لیے جو ہے ان کے لیے ڈرائنگ کا کام رکھیں کہ تم گھر میں بیٹھے ایک اچھی تصویر ہمیں بنا کے دکھا دو، ایک اچھی منظرکشی کرو ہمارے لیے. یا کچھ عرصہ ہم بچوں کے لیے لگا سکتے ہیں، بیٹا بیٹھ کے گھر میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ دوسرے بہت ساری ایسی چیزیں، اگر ہمیں کہیں باہر جانا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمیں دعوت پہ جانا ہے، بھائی ہمارے بچے بہت شرارتی کیسے کر، تو بچوں کو پہلے سے آمادہ رکھیں ذہنی طور پہ کہ ہمیں بھائی دعوے دو گھنٹے دعوت میں رہنا، بیٹا دو گھنٹے تمہیں دعوت میں رہنا، دو گھنٹہ تم ہمارے ساتھ اچھے سے رہنا، واپس آ کر ہم ایک گھنٹہ تمہیں کھیلنے کے لیے دیں گے یا تمہارے لیے فلاں چیز خریدیں گے. اور تشویق بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ، اور پہلے سے بچوں کو ذہنی طور پر آمادہ رکھیں ہر چیز کے لیے، اور بار بار ان کو یہ بتاتے رہے کہ فلاں جگہ کی فلاں موقعیت ہو سکتی ہے، شاید ایسے حالات پیدا ہو جائے اور تمہیں اس طرح سے رہنا ہوگا.
ناظرین، آپ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان کے جوابات جو یہاں پر دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو ہو، بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو جواب دیتے ہیں کہ جو سماجیات کے اور اسلامیات کے ماہرین ہیں. اس لیے بہترین راستہ جو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے، جیسے ابھی اسی موضوع کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ شرارتی بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ بہترین جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. اب ایک سوال اور لیتے ہیں اس حصے کا، یہ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے ثقلین حیدر صاحب نے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ بد نگاہی کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
بد نگاہی یعنی حرام نگاہ، انسان نامحرم کی طرف نگاہ کرے، اس کے بدن کو دیکھے، اس کے جسم کو دیکھے، یہ نگاہ ہے، حرام ہے، جسے دین اسلام نے منع کیا ہے، چاہے لذت کی نگاہ سے ہو یا بغیر لذت کی نگاہ سے ہو. لہذا قرآن مجید نے اس بات کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ اے پیغمبر، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں حرام ہو جائے، تمہاری نگاہ ایسی چیز کے اوپر پہنچے جس سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے. لہذا نامحرم کے بدن کو دیکھنا، نامحرم کے جسم کو دیکھنا، چاہے لذت کی نگاہ سے ہو یا بغیر لذت کی نگاہ سے ہو، یہ حرام ہے. اسی طریقے سے نامحرم کے چہرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی نگاہ حرام ہے. اور دین اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے، انسان اپنی نظر کو محفوظ رکھے. حدیث میں وارد ہوا ہے جہاں معصوم نے فرمایا کہ مردوں کو اور عورتوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان فاصلہ کرو کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگیں گے تو پھر معاشرہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہوگا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بد نگاہی سے بچے، انسان کو چاہیے کہ وہ حرام نگاہ سے اپنے کو محفوظ رکھے. جن چیزوں کو خدا نے منع کیا ہے ان کی طرف انسان نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے.
ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، وہ انسان کی نگاہ کا۔ اگر آپ دیکھیں تو شریعت اسلام میں اس کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے کہ نگاہ کس طریقے سے آپ کو کرنی چاہیے، کن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور انسان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے لیے اسلام نے مسائل بیان نہ کیے ہوں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات حاصل کریں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اور خداوند عالم کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ ناظرین ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، لیکن اگر کوئی بھی سوال ہو تو اسی طریقے سے آپ ہمیں بھیجتے رہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔